الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج نئی سورت کا، سورۃ الانفال کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ اب آٹھویں سورت ہے قرآن مجید کی. ہم سات سورتیں پہلے پڑھ چکے ہیں اور اکتیس کے بعد کی آنے والی سورت بھی پڑھ چکے ہیں. تو یہ نسبتاً متوسط سورت ہے، بہت زیادہ طویل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضامین، اور یہ اب ایک تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے کہ اس سے پہلے دو طویل صورتیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، دو طویل یہ جوڑے کی صورت کے اندر بھی ہیں. یہ مکی صورتیں تھیں، اور مکی دور کے جو آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ کے اندر 11 سے 13 نبوی کے درمیان میں جو عرصہ ہے اس میں نازل ہوئی. اب پھر جو ہے یہ مدنی صورتیں، جو ہے مدنی صورتیں شروع ہو گئی ہیں. تو مدنی صورتوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو معاشرہ ہے، معاشرتی ہے کام ہے، اور سماجی ہے کام ہے، اور اقتصادی ہے کام ہے، اور جو معاشرے کی بنیادی جو ڈھانچہ ہے، ایک جو ہے نظام جو ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، معاشرتی نظام، اس کے بارے میں جو ہے تفصیلی احکامات دیے جاتے ہیں ان مدنی صورتوں کے اندر. تو اس میں بھی اسی طرح کے جو انشاءاللہ احکام آئیں گے آپ دیکھیں گے. تو ہم جو ہے اس کا اپنی تلاوت سنیے، اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے اس کا تعارف ہے سورت کا. سورت انفال جو ہے، یہ اس کا نام ہے انفال، اور انفال جو ہے پہلی ہی آیت میں لفظ سورت جو انفال کا لفظ شامل ہے، اور انفال کے معنی مال غنیمت کے ہوتے ہیں. جو بھی جنگ کے بعد جو ہے وہ مال آتا ہے، جو فاتح افواج کے ہاتھ میں آتا ہے، اور وہ جسے اسپوائلز آف وار بھی کہتے ہیں، بوٹی باؤنٹی بھی کہتے ہیں، تو وہ جو ہے مال غنیمت. اس کے بارے میں ظاہر کوئی قاعدہ قانون موجود نہ تھا اس سے پہلے، تو اس کے بارے میں پھر جو ہے سوالات بہت اٹھے، معاملات جو ہے ایک نہج پہ پہنچ گئے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا. اس صورت میں، اس صورت کے بارے میں کل 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں. اور 75 آیات بھی جو ہے جیسے کوفی آیات، کوفی جو قرأت ہے جو عام طور پر آپ روزانہ جو ہے وہ سنتے ہیں، اکثر اوقات کہیں ریئرلی دوسری آیات جو ہے قرأت بھی سنی جاتی ہیں، تو اس کے مطابق 75 آیات ہیں. اور اس لیے میں نے بیان کر دیے کہ دوسرے قرآن پاک بھی موجود ہیں مساجد میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں اس کی جو ہے جیسے ورش کی مثلا جو جو قرأت ہے اس کے مطابق 76 آیات ہیں اس کی. اگرچہ الفاظ کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو ڈیمارکیشن ہے آیات کی اس میں جو ہے فرق ہوتا ہے. اب جو ہے میں اس لیے اس نے تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کوفی قرأت ہے یہ کیا ہے. تو یہ اگرچہ روزانہ میں آپ جو ہے اس کے واسطہ بھی آپ کو پڑھتا ہے، تو عالم اسلام میں سب سے زیادہ جو مروج اور مقبول قرأت ہے وہ یہی کوفی قرأت ہے، اور یہ حضرت عاصم سے روایت کی گئی ہے اس روایت کو، اور یہ بڑی مضبوط روایت ہے. تو اس کو عام طور پر آپ روزانہ قرآن مجید جو ریڈیو سے، آپ جو جو قرأت ریڈیو ہے، قرآن ریڈیو ہے، اس سے آپ روزانہ سنتے ہیں، تو تلاوت کے بعد جو ہے وہ تو اگرچہ مختلف جو قرأتیں ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جو کی جاتی ہے اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ روایت حفظ عن عاصم. تو یہ روزانہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے ہر تلاوت کے بعد. تو آپ اکثر لوگ جو ہے نا اس پہ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حفظ عن عاصم کیا ہے. تو یہ حفظ عن عاصم کی جو روایت ہے اصل میں، تو یہ بہت زیادہ مروج ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر، عرب ممالک میں، بیشتر ممالک کے اندر، وسطی ایشیا میں، مشرقی ایشیا کے ممالک میں اسی روایت کے مطابق قرآن کی جو ہے قرأت کی جاتی ہے. اور شمالی اور مغربی افریقہ میں البتہ ورش کی جو ہے روایت وہ زیادہ اس کا جو ہے رجحان ہے. اب یہ جو پڑھنے کی یہ روایت ہے جس کا، جو زیادہ تر مسلم ممالک میں، مسلمانوں میں جس کا رواج ہے، اس کو امام حفص ابن سلمان اسدی کوفی نے، مشہور تابعی جو تھے حضرت عاصم بن ابی نجود، اس کو جو ہے اس سے سیکھا ہے انہوں نے. اور تابعی یوں تھے کہ وہ تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کا جو ہے وہ زمانہ پایا ہے. تو عاصم نے اس روایت کو ابو عبد الرحمن سلمی سے سیکھا، اور انہوں نے پھر اس سے جو ہے इस रिवायत को हजरत अली से और हजरत उस्मान से और हजरत उबई बिन काब से और हजरत जैद बिन साबित से, और ये आपको पता है कि ये सारे के सारे जो है कातबीन वही में शुमार होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को सुना और सीखा और याद किया। तो गोया जो है आसिम ने सिर्फ एक वास्ते से जो है अबू अब्दुर्रहमान असलमी के वास्ते से इसको बराह रास्त कुरान मजीद की तिलावत को जो है रिवायत किया। इस वजह से ये बड़ी मजबूत रिवायत है कुरान मजीद की, इस वजह से ये आलम इस्लाम में सबसे ज्यादा है। तो ये एक जिमनी बात थी, अगरचे ये इस तरह की बातें चूंकि हमारे कुरान के जो जो उलूम है उनके हवाले से हमारी मालूमात है उनके बारे में जरूरी होती है, लेकिन जाहिर है हमारे पास बाज़ अवकात वक्त की कमी की वजह से इसको पूरा नहीं हम जो है वो कवर कर पाते, लेकिन अगर आपके सवाल हों तो सवाल में हम इनको जो है वो कवर कर सकते हैं। ये बिलइत्तेफाक मदनी सूरत है और मदीना में कुफ्र इस्लाम की जो पहली जंग जंग बदर हुई 1.5 साल के बाद हिजरत के 2 हिजरी के अंदर, उसमें ये नाजिल हुई है, उसके बारे में नाजिल हुई है, बल्कि उसके दरम्यान में इबन अब्बास की जो रवायत बुखारी में उसके मुताबिक ये गज़वे बदर के दरम्यान में मकामे बदर के ऊपर ये नाजिल हुई है, और ये लगता है ऐसा ही कि ये एक ही मुकम्मल खुतबा नाजिल हुआ है। अब सूरत का मौजू क्या है? सूरत का मौजू जो है जंगे बदर का पस मंजर और इस जो जो जंगे बदर थी इससे मुतल्लिक जितने अहवाल थे और इस जंग के ऊपर एक बड़ा तफसीली मुफस्सल तबसरा जो है वो किया गया है। अब लिहाजा ये बहुत जरूरी है इस सूरत के, अगर इस सूरत को समझना है और सूरत के मजामीन को समझना है और इससे मुतल्लिक इसके मुतल्लिकात को समझना है तो गज़वे बदर का पस मंजर जाना जरूरी है, और इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। इसकी एक ऑडियो फाइल भी अलग तौर पर बहुत अच्छी मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो है इसको इजाफी मवाद में भी कोशिश करेंगे कवर करें। अब सूरत के मजामीन जो है जो कवर किए गए हैं इसके अंदर, उनमें मुसलमानों को जो अखलाकी कमजोरियां हैं मुसलमानों की उनकी निशानदेही की गई है ताकि मुसलमान उनकी उनको दूर कर सकें और अपने अखलाक को और अखलाकी तामील की जो है वो कोशिश करें। अब फरिश्तों के जरिए से जो फरिश्तों के नजूल और उसके जरिए उनके जरिए से जो अल्लाह ताला की गैबी गैबी इमदाद थी और नुसरत, उसका तज़किरा किया गया है, और साथ ये भी बताया है कि मुसलमानों को तवक्कल और भरोसा अल्लाह पे करना चाहिए। फतह के इन हकीकी असबाब बताए गए कि बेशक नुसरत और मदद और इस्तेआनत आ रही है, लेकिन ये दरअसल अल्लाह ताला की मरहून मिन्नत है, अल्लाह ताला ने जो है ये मदद भेजी है, इसलिए ये फतह जो है उसके ये फतह नसीब हुई है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने अपने दस्ते बाजू से इस फतह को हासिल किया है। इस सूरत के अंदर बड़ा तफसील से फलसफे जिहाद, जिहाद के आदाब, जिहाद की तरगीब, जिहाद की फजीलत जो है वो ये बताई गई है। फतह के नतीजे में आने वाले जो अम्वाले गनीमत जो जैसे अभी जिसका जिक्र जिसके नाम पे ये सूरत भी है, तो वो उनकी तकसीम के बारे में हिदायत और कानून बताया गया है। कानून है सुलह जंग के बारे में जो है वो बताया गया है, जम हिदायत दी गई है, और इस्लामी रियासत के दस्तूर की कुछ असासी दफात का भी इसमें जिक्र है। बामी निजात जो है उख्तलाफात के बुरे नतज से खबरदारी की, ये जाहिर है बहुत बड़ी अहम जो है वो बात थी मुसलमान सोसाइटी के लिए जिसकी तश्कील होने जा रही है, जिसकी शिराजा बंदी होने जा रही है, लिहाजा वो हर वो चीज जो शिराजा बंदी को बखेरने वाली है उससे मुसलमानों को खबरदार किया गया। जिहाद की तैयारी करने, जिहाद करने की तैयारी, और फिर रबात यानी जो है अपने आप असला और तमाम जरूरी वसायल जो है जिहाद के लिए जो है वो तैयार रखने का हुक्म दिया गया है। जिंगी कैदियों के बारे में POWs के बारे में जो है मजीद अल्लाह ताला ने इसमें जो है इरशाद फरमाया है। मुसलमानों को तकवा और तवक्कुल की आला अखलाकी तालीम दी गई है। फिर समाव बसर समाव इताअत सॉरी और सब्र और इस्तिकामत और बाहमी नज्म व ज़ब्त और बाहमी नज्म जो है आपस का उसकी जो है मुसलमानों को हिदायत की गई है। अहले ईमान की सिफात जलीला का तज़किरा भी है। ये चंद एक मजामीन है इस सूरत के। अब इस मजामीन का रूह सुखन किस तरफ है? गज़वे बदर में ये बहुत जरूरी है, बहुत ही अहम जो है ये गज़वा था। इसको कुरान मजीद ने अल-फुरकान का यानी फर्क इसने फर्क कर दिया है कुफ्र और ईमान वालों के दरम्यान में, उसका नाम दिया है अल-फुरकान का, और इसने हक व बातिल की कश्मकश को जो है एक नया मोड़ दिया है और तारीख पर बड़े असरात जो है वो छोड़े हैं इसमें। तो मुसलमानों को आने वाले जो सख्त मराहल जो है दरपेश थे उसके लिए तैयार किया गया है, और ताकि मुसलमान हर मार्के के अंदर जो है कुंदन बनकर निकले। और जो है वो इसमें ये एक मुख्तसर सा, चूंकि लश्कर उम्मत मुसलमान का हरा हुआ दस्ता था और उसके कारनामे और उसकी खूबी उम्मत के रास्ते का संग मील बने, इसलिए उनकी तरबियत की गई है, उनके जो है वो जो कमजोरियों को निशानदेही की गई है, उनकी जो अच्छी खूबियां थी उनको गर्चे जो है वो नुमाया बहुत ज्यादा नहीं किया गया लेकिन जिक्र किया गया है, और जो है उनसे जो गलतियां हुई हैं उनसे जो है उस पर दरगुजर किया गया है, और मुसलमानों की सीरत और किरदार को जो है वो हर तरह की कमजोरी से पाक करने के लिए इसीलिए उनको हिदायत की गई है, ताकि आइंदा दुनिया के लिए जो है ये मशरे राह बन सके। उन्हें बताया गया कि तुम अल्लाह ताला के पसंदीदा लश्कर हो और जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखनी है, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपने अंदर इस किस्म की खास किस्म की खसूसियात पैदा करें और अपने अंदर से जो भी कमजोरी है उनको दूर करें। इस सूरत के आईने में हमें अपने खद खाल को पहचान लेना चाहिए, और जहां कहीं भी कोई मामूली दाग हो दिखाई दे उसे अल्लाह के दीन की रहनुमाई में दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यही वो पैमाना है, यही वो स्टैंडर्ड है, यही वो कसौटी है जिससे सूरत अनफाल से हम जो है सही तौर पर फायदा उठा सकते हैं। जिमनी तौर पर यह बात भी इसमें शामिल है कि जंगे बदर और दीगर गजवात क्या दिफाई जंगें थी, तो जो है गलबे दीन की जद्दोजहद का हतमी और नागजीर मरहला तो इकदामी मरहला होता है, यानी जंग का मरहला जिसमें जो है वो बिल्कुल दो दो हाथ कर दिए जाए कुफर के साथ। तो जाहिर इससे पहले की जो मराहल होते हैं, दावत का मरहला, तंजीम का मसला, तरबियत का मसला मरहला, फिर जो है उस दावत के ऊपर सब्र जो है जितने भी मसायब आए उन पर सब्र के मराहल तो मक्का में तय हो गए थे, लेकिन जाहिर अब मुसलमानों को इजाजत दी गई थी कि अब वो जो है वो अपना दिफा भी कर सकते हैं, इकदाम भी रास्त इकदाम भी जो है वो कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। फिर इस जंगे बदर से इस रास्त इकदाम बराए रास्त तसादम का मरहला भी आ गया बिलाखिर, और इस हतमी मरहले को सर करने के लिए इस्लामी तहरीक जो है वो बिल आखिर जो है उसने ये इस मरहले में दाखिल हो गई जो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन थी, और ये बहुत जरूरी थी और ये नागुजीर थी, इसलिए कि इसके बगैर कुफ्र और कुफ्र के निजाम को नहीं मिटाया जा सकता था, और इसी की वजह से फिर जो है तारीख इंसानी के अजीम तरीन और जामे तरीन इनकलाब जो है वो बरपा हुआ। ये बहुत जरूरी है जानने के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो मुसलमान जब मगलूब हुई है 17वीं सदी के बाद 18वीं 19वीं 20वीं सदी के अंदर, और मगरबी उलूम तहजीब की शदीद जलगार हुई है, तो उसमें फिर हमारे मुसलमान मुफक्किरीन ने और मुअर्रिखीन ने हत्ता के मुफस्सिरीन ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों के बारे में जो है जो गलबे दीन हक के लिए थी उनके बारे में इंतहाई माजरातखाना रवैया अख्तियार किया, और अहले मगरब का ये इल्जाम कि इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला है, इसका जवाब यूं दिया कि नहीं, नबी करीम ने कोई जारहाना कदम नहीं उठाया, बल्कि आपने तमाम जंगें आप पर मुसल्लत की गई और आपने तमाम जंगें अपने दिफा में लड़ी हैं, और यकीनी तौर पर ये जो है बात दुरुस्त नहीं थी। कुरान मजीद में मजकूरा जो जंगों के हालात जो बयान हुए हैं मुसलमानों को जो हिदायत दी गई और हदीस मुबारक से जो इनकी तफासिर मिलती हैं उससे ये बिल्कुल माजरत खाना वाकिफ की जो है वो तायद नहीं होती है। दीन हक जो है इससे हमें पता चलता है कि दीन हक जो है वो बातिल और मुशरिकाना निजाम के साथ को एग्जिस्टेंस इसकी यानी बकाए बामी के असूल पे मफामत नहीं हो सकती, यानी किसी जगह पे दीन हक और शिरक और मुशरिकाना निजाम जो है वो एट ए टाइम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और दोनों जो एक दूसरे को जो है वो नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरे दोनों एक दूसरे के गलबे के लिए कोशिश करेंगे, और लाजमी तौर पर एक गालिब होगा और एक मगलूब होगा। और आप देखें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन्होंने जब इस दीन हक के बहुत एक अहम मजर और एक अहम रुकन यानी जक़ात के सुकूत की जब बात आई, तो आपने इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद उस पर समझौता नहीं किया और कहा कि नहीं, मैं इस दीन की शक्ल जो है वो बिगड़ने नहीं दूंगा, और मैं इस दीन के अंदर और इस दीन के निजाम के अंदर मैं ये जो इसका एक अहम रुकन है उसके सुकूत की मैं उस पर जो है कभी समझौता नहीं करूंगा, हत्ता कि जो है मैं बेशक मेरी आपने फरमाया कि मैं जिंदा हूंगा और इस्लाम पे इस तरह इस्लाम का एक रुकन जो है वो उसके सुकूत हो जाएगा गिर जाएगा, ये मुमकिन नहीं होगा। तो जाहिर है ये बिल्कुल नॉन को एग्जिस्टेंस थी जो है शिर्क के निजाम के साथ, तो ये जो है उसकी एक जिम्मी मजमून भी था। इससे पहले जो हम सूरतें पढ़ चुके हैं सूरह बकरा, सूरह अल इमरान, सूरह निसा, सूरह मायदा, उनके अंदर जो इस्लामी निजाम के इत्तिकाई अहकाम اور ظاہر صورت معاہدہ کے اندر پھر تکمیلی نوعیت کے احکام بھی بیان ہوئے. اس سے آگے بڑھ کر آپ جو ہے جنگوں کے حالات, جنگوں کے متعلق قوانین, صلح و جنگ کے قوانین, پی او ڈبلیوز کے, یہ ساری کی ساری باتیں اب مزید جو ہے آگے ہم ان کے اندر جو ہے دیکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یسرون, وہ آپ سے پوچھتے ہیں. ہم نے 10 آیات پڑھی ہیں, اگرچہ جو ہے اس کا اچھا خاصا حصہ ایک جو ہے وہ اس پہ بھی مشتمل ہے, تعارف کے اوپر بھی مضامین بھی 10 آیات کے اندر بہت نمایاں ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوا ہم اس کو کور کریں گے, اور باقی انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہفتے تک چھوڑ دیں گے. جس سلون یہ آپ سے پوچھتے ہیں. میں ایک اور بات بھی آج کے سبق میں بتاتا چاہوں کہ انشاءاللہ اس کو ہم پھر ایک نظر دیکھیں گے. مجموعی طور پر 10 آیات کے اندر کچھ 78 الفاظ غالباً آئے جو ہے وہ یونیک الفاظ جو ہے وہ آئے ہیں, 78 الفاظ, اور ان میں سے 79 الفاظ ہیں, 78 الفاظ جو ہے وہ ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ صرف آج کے سبق کے اندر ایک رکوع کے اندر 79 الفاظ میں صرف ایک لفظ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا. دیکھیں تو اس طریقے سے بہت زیادہ الحمدللہ میں فائدہ بھی ہوگا. البتہ کچھ الفاظ کی تشریح کرنے والی, کیونکہ ظاہر ہے اچھی اردو لکھنا پڑھنا تو جو ہے ہم نے ترک کر دیا ہے, تو ہمیں جو ہے یہ الفاظ ہم سے تو نسبتاً ہماری نظر سے جو ہے اوجھل ہوتے ہیں, احاطۂ خیال سے باہر ہوتے ہیں, تو اس کی یاد دہانی ضروری ہے. ہم یہ جو بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں ان کی زیادہ نہیں کریں گے, ان پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. لیکن جو لوگ جو الفاظ اس کا تفصیل جو ہے طلب ہے ان پہ انشاءاللہ وقت تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کریں گے. یہ سلون کا آپ سے پوچھتے ہیں, یہ سارا یہ سے پہلے یہ آ چکا ہے بار بار. الفال کے بارے میں پوچھتے ہیں, الفال مال غنیمت کے بارے میں. یہ لفظ نفل سے نکلا ہے, نفل کی جمع ہے, یہ نفل کی جمع انفال ہے. نفلا ورب ہے, اور اس کے مطلب ہوتا ہے زیادہ دینا, مال غنیمت تقسیم کرنا, یہ اس کے ورب کے معنی ہے. نفل کے معنی زیادتی کے ہیں, زیادہ کے ہیں. تو الفال اس کی جمع ہے, بہت زیادہ وہ جو چیزیں اکثر ہیں جو چیزیں مال غنیمت جو ہیں. تو نفل جو ہے وہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ فرض سے زائد جو نماز ہوتی ہے, نافلہ جسے عربی میں اور اردو میں نفل کہتے ہیں, وہ جو ہے اس کو نفل اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ زائد از فرض ہوتی ہے, اس وجہ سے نافلہ پھر ان کے لیے لفظ ہوتی ہے, نفل استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی چیز جو ہے جو مال غنیمت ہے, یہ کسی کے حق سے زیادہ کوئی چیز ہے, اس وجہ سے اس کو نفل یا انفال کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے بہت زیادہ اس کا ایک مقصد ہے, پرپزلی یعنی اس کو انفال کو جہاں پہ لایا گیا, اس کی پھر انشاءاللہ بعد میں بات کریں. کل آپ فرما دیجئے, الانفال تیری مال غنیمت تو للہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. فتق اللہ, پس اللہ سے تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وہ اصلحو, اور اصلاح کرو. ذات جو ہے زو کی جو ہے وہ مؤنث ہے. زو کا مطلب آپ کو پتا ہے اردو میں والا والی ہوتے ہیں, یہ ذات جو ہے والی, اور زو جو ہے اس کے معنی والا ہوتے ہیں. زو اضاف اکل جیسے کہتے ہیں, یا زلجنا, اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ اردو میں جو مستعمل ہے. تو ذات یعنی والی, بینا درمیان کم, تمہارے درمیان والی, یہ جو وہ اس چیز کی اصلاح کرو جو تمہارے درمیان میں ہے, یعنی اپنے درمیان والی باتوں کی اصلاح کرو, معاملات کی اصلاح کرو, امور کی اصلاح کرو. اصلاح کا مطلب جو ہے اصلاح کرنا. واتی اللہ, اور اللہ کی اطاعت کرو, اور رسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم, اگر تم ہو مومنین, ایمان والے. یہ جو ہے دیکھیں یہ شرط ہے, یعنی یہ ایمان لانے کی شرط جو لازمی طور پہ ہے کہ یہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور آپس کے احوال کی جو اصلاح کرو. ترجمہ پڑھ رہے ہیں,
تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو.
جزاک اللہ خیر. اب یہ سادہ سا بظاہر بالکل صاف ظاہر حکم ہے اموال غنیمت کا, اور جنگی احوال کی جو ہے اس کی اصلاح کا, اس سے متعلق ہے. یہ جنگی احوال جو تھے, جنگی امور جو تھے, ان کے متعلق اس سے پہلے ریفرمیشن نہیں تھی, تو یہ فرسٹ ریفرمیشن ہے اباؤٹ دا وار اینڈ دا وار لائک سچویشن اور وار ریلیٹڈ جو سچویشن. تو غزوہ بدر جو ہے اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا بڑا جزیرہ نما عرب میں. اس سے پہلے باقاعدہ طور پر جو ہے کہ کہیں بھی کسی باقاعدہ فوج یعنی سٹینڈنگ آرمی جو تھی یہ اس کے ڈسپلن کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. عرب میں کم از کم سٹینڈنگ آرمی کا کنسیپٹ نہیں تھا, اگر جس سے باہر روم اور ایران کے فارس کے اندر جو سٹینڈنگ آرمیز موجود تھیں. تو عسکری نظم و ضبط اور جنگی معاملات کے بارے میں بھی اسی طرح پھر کوئی قانون اور ضابطہ موجود نہیں تھا. تو پھر بدر کی جنگ ہوئی, بدر میں جو لشکر سے جو ظاہر مال غنیمت قریش کے لشکر سے جو مال غنیمت جو ہاتھ آیا مسلمانوں کا, اس کے درمیان میں جو نزاع ہو گیا. ظاہر اس زمن میں کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں, بالکل ابتدائی سی جو ہے ہدایات تھیں, لیکن وہ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی کہ ان پہ بنیاد پہ کوئی جو ہے وہ تفصیلی احکام ہوتے. تو وہاں پہ عرب میں صورتحال کیا تھی کہ اس سے پہلے جو کسی بھی جنگ کے اندر جو جس کسی کے ہاتھ میں کوئی مال آتا وہ اسی کی ملکیت جو تصور ہوتا تھا. تو ظاہر ہے اس موقع پہ پھر جو ہے وہ اب کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دفاع کر رہے تھے. اب ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے ان کے ہاتھ میں مال نہیں آیا, کچھ دوسری جگہوں پہ ڈیوٹیوں پہ موجود تھے وہ ان کے بھی ہاتھ نہیں آیا, اور ظاہر ہے جو بالکل ایکٹیولی جو میدان کے اندر موجود تھے ان کے زیادہ ہاتھ لگا. تو اس پہ کافی تلخی کی صورت اور بدمزگی کی صورت جو ہے وہ پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نفسیاتی موقع جو تھا, یہ جو خاص جو اوکیژن تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے نزول کے لیے منتخب فرمایا کہ جنگ پر اپنے تبصرے کی ابتدا بھی اسی مسئلے سے کی. پہلی آیت ہی اسی سے متعلق ہے, اور پہلی آیت کے اندر جو ہے یہ سوال کے بعد جو ہے فوراً اس کا جواب بھی جو ہے موجود تھا. ظاہر اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کو تو کسی وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, یہ کلام بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. تو اس نے لفظ بھی ایک ایسا یوز کیا ہے جس کے اندر خود بخود ہی جو ہے اس سوال کا جواب موجود ہوئے, یعنی ان اموال غنیمت کو جو اسپوائلز آف وار ہیں ان کو لفظ انفال سے تعبیر کیا گیا, اس کا نام دیا گیا انفال کا. یعنی اس سے پہلے دنیا جو ہے وہ اس کو انفال نہیں کہتی تھی, نہیں سمجھتی تھی یا اس کا کنسپٹ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے اس کو انفال کا کنسپٹ دیا, یعنی نفل اضافی چیز ہے جو واجب یا حق سے زیادہ ہو. یعنی لوگوں کا تو یہ حق ہی نہیں ہے, لوگوں کا تو یہ اس پہ لاواجب ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ جو چیز ملے. یہ ساری جو ردوں کا یہ نزاع یا آپس کے جو بدمزگی اور یہ پوچھ کر یہ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کہ یہ کیا ہے, یہ کیا خدا کے اس بخشے ہوئے جو سپوائلز ہیں جو اموال ہیں جو ملے ان کو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ سارے اس کے اندر خود ہی کہ یہ ہے تو سارے کا سارا خدا کا بخشے ہوا, تو آپ جو خدا کا بخشے ہوا جو چیز ہے اس کے بارے میں کیسا نظام. اگر ایسا ہی ہے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تم ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جس کی جو تمہاری ہے ہی نہیں, تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے. اس کی تقسیم اور ملکیت کا فیصلہ تو وہی کرے گا جو اس کا مالک حقیقی ہے, اور وہی فیصلہ کرے گا کہ یہ کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے, اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کس کو کتنا دیا جائے اور دوسروں کو کتنا دیا جائے. یعنی اس کے جو 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 حصے ہیں جو پرسنٹیج ہے جو وہ بھی وہی طے کرے گا. اب ظاہر اس سے متعلق جو ہے جنگی جنگ سے متعلق اخلاقی اصلاح کی بھی جو ہے وہ رفم وہ اصلاح کی گئی, اخلاقی احوال کی اصلاح بھی کی گئی, اور مسلمانوں کو یاد دلایا گیا ہے, ان کو مقصد ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے جنگ نہیں کرتا, بلکہ دنیا کے اندر جو اخلاقی اور تمدنی بگاڑ ہوتا ہے اس کی درستگی کے لیے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے. یہ محض مسلمانوں کی جنگ محض جنگ نہیں ہوتی, یہ دس ناٹ اونلی وار کے جو ہے یہ جو ہے جنگ ہے اور بس جیسے دنیا کی جنگیں ہوتی ہیں, بلکہ یہ اس سے بہت اعلیٰ کنسیپٹ ہے, یہ جہاد کا کنسیپٹ ہے. اور یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب دین کے راستے کے اندر اور دعوت اور تبلیغ کے راستے میں مزاحم جو قوتیں ہیں وہ اس بات کو ناممکن بنا دیں کہ یہ جو دین کی جو دعوت اور تبلیغ ہے یہ آگے پھیلائی جائے. تو ان مقاصد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے لوگوں کو اور مسلمانوں کو کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی جنگ جو ہے یہ مالی فائدے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے جو اخلاقی اور تمدنی اور معاشرے میں جو فساد اور بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر یہ مد نظر نہ رکھا جائے گا تو پھر بہت جلد جو ہے اخلاقی انحطاط رونما ہوگا, اور یہی مالی فوائد اور دنیاوی فوائد اور یہی اسپوائلز آف وار اور یہی اموال غنیمت جو ہے یہ مقصود قرار پائیں گے. تو پھر جو ہے ظاہر ہے وہ مقصد جو ہے جہاد کا مقصد ہے وہ فوت ہو, تو پھر وہ جہاد نہیں ہوگا, بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور موٹیوز ہوں گے دوسرے. تو جنگ سے متعلق پھر انتظامی اصلاح بھی کی گئی ہے. اور انتظامی اصلاح کیا تھی کہ پہلے اس سے پہلے جو ہے جو جس کے ہاتھ لگے جنگ کے اندر وہ اسی کا مال تصور ہوتا تھا, یا پھر یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز بادشاہ کی تصور ہوتی تھی اور وہ اس تمام غنائم کے اوپر اموال کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیتا تھا. اور تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ پہلی صورت کے اندر کہ ہر کوئی جس کا جتنا مال جس نے قبضہ کر لیا اسی کا ہو گیا, تو اس کے پھر نتیجہ یہ ہو کہ آپس میں سر پٹور اور لڑائی تک نوبت آ جاتی. یا پھر اگر بادشاہ اس پہ قبضہ کر لیتا تو پھر لوگ جو ہے غنیمت کا مال چرا لیتے اور اس میں خیانت کرتے. ظاہر ہے قرآن مجید نے اس زمن میں بڑی زبردست انتظامی اصلاح فرمائی ہے, اور اس زمن میں جتنے بھی آڈز تھے ان سب کو ایڈریس کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ تمام اموال غنیمت آپ اسلامی ریاست کی ملکیت ہوں گے, اور تمام مجاہدین کو حکم دیا گیا کہ انفرادی طور پر جو چیز بھی کسی کے پاس آئے مال غنیمت میں سے جنگ کے دوران اسے لا کر بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. اور پھر ساتھ ہی بعد میں آگے تقسیم کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ جو ہے وہ جو ہے کس حصے سے اور کس طریقے سے آگے آ رہا ہے اس کا ذکر. اور اس طریقے سے صدیوں سے مروجہ جاہلی دستور کا خاتمہ کر دیا ہے. یہ ہے وہ ریفارمیشن جو اسلام نے جو ہے جنگوں سے متعلق جو ہے وہ اصلاح کی ہے. اب مسلمانوں کی اجتماعی شرازہ بندی کی بنیاد بھی بتا دی گئی ہے ساتھ یہیں پہ اسی آیت کے اندر کہ آپس میں جو اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, آپس کے معاملات کی اصلاح کرو, آپس میں لڑائی اور سپٹول نہ کرو. مسلمانوں کی جو ہے جو اس شیرازہ بندی ہے یہ بہت بنیاد ہے مسلمانوں کی سوسائٹی کی, اس کو کسی صورت کے اندر بھی ڈیمیج نہ ہونا چاہیے. خصوصی طور پر اموال کی صورت کے اندر جو ہے یا جو بھی جو مالی مفاد ہیں جو مالی مفادات ہیں جو اموال ہیں ان کی وجہ سے تمہاری قومی شیرازہ بندی ملی شیرازہ بندی پہ کسی صورت میں زیادہ نہ پڑنی چاہیے. یہ غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں یہ بات بتا دیے پیریڈ بس. ان کی تقسیم کے حوالے سے تمہارے اندر آپس میں کوئی حسد اور کوئی رقابت اور کوئی خود غرضی اور نفس نفسی کی کیفیت پیدا نہ ہو, اور ساتھ جو ہے یہ ورنہ یہ ایمان کے منافی ہوگا. اور ساتھ یہ بھی بتایا دیا کہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ان کے باہمی تعلقات کی بنیاد آپس کی اخوت اور محبت اور آپس میں رحم دلی کا جذبہ ہے. یہ رحما بینہم کا گروہ ہے, یہ آپس میں رحیم ہے ایک دوسرے پہ. اور یہی بتایا گیا کہ لوگوں یاد رکھو یہی اس ایمان کی حقیقت ہے, اور تم اللہ سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ وہ باتیں جو اللہ اور رسول تمہیں بتا رہے ہیں. اگر تم مومنین ہو تم اگر ان کن تم مومنین فرمایا, اگر تم واقعی مومن ہو ایمان کی شرط یہ رکھ دی گئی ہے, اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو ان باتوں کو یاد رکھو. آپس میں سر پھٹول, آپس میں نزاع, آپس میں حسد اور رقابت جو ہے ان اموال کی وجہ سے مت پیدا کرو. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, یہ بات بتا دی گئی ہے واضح طور پہ. آگے فرما انما المومنون, بس فقط صرف انما بار بار بتایا جا رہا ہے, انما لفظ حسر ہے, یہ الفاظ کے معنی کو محدود, بس بات فقط اتنی ہے. اس وجہ سے اس کا ترجمہ صرف کر دیجئے, صرف انما المومنون. مومنون تو فقط در حقیقت, حقیقت میں مومنین تو وہ ہیں, الذین وہ جو اذا جب ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے. یہ شرط ہے اگرچہ اذا تو ظاہر ہے پھر جو ہے مستقبل کا جو ترجمہ ہو جائے, اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے, اگرچہ ذکر ماضی کا صیغہ ہے لیکن اذا کے ساتھ جب ہی ماضی کا صیغہ بھی آئے گا تو ترجمہ جو ہے مستقبل میں کیا جائے گا. جب اللہ کا ان کے ذکر کیا جائے ان کے سامنے, وجلت قلوبہم, یہ وہ لفظ ہے 79 الفاظ میں سے ایک لفظ جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا آیا آج کے پورے سبق, وجلت یہ وہ لفظ ہے. تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل, تو اس کا جو ورب ہے وجلا جو لو وجلا یو جو لو, یہ مشکل سا اس کا جو ہے جو ترکیب ہے اس کا وجلا, ڈرنا کانپ اٹھنا جو ہے دل کے اندر, تو یہ وہ جو ہے اس کا معنی ہے. اس کو یاد رکھنا, ظاہر ایک لفظ کو پورے میں سے سیکھنا بہت مشکل نہیں ہے. تو کانپ اٹھتے ان کے دل, وَإِذَا اور جب تُلِيَتْ تلاوت کی جاتی ہے, یہ وہی لفظ ہے تلا یتلو تلاوتن, پڑھنا پڑھ کر سنانا اور تلاوت کرنا, یہ اس کے معنی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے ذکرہ بھی پیسے وائز ہے, تلیت بھی پیسے وائز ہے, کیونکہ یہ پیش سے سارے الفاظ شروع ہو رہے ہیں. تو ویزاتلیت جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات یعنی قرآن مجید زادتہم زیادہ بڑھانا زیادہ کرنا زیادہ ہو جاتا ہے ایمان ان کا ایمان تو زیادہ جو لفظی مطلب ہوتا ہے زیادہ کا زیادہ کرنا ہوتا ہے ربی زدنی علما اللہ مجھے زیادہ کر علمن علم کے لحاظ سے ایمانن ایمان کے لحاظ سے تو یہ وہ چیز یہ کیفیت ان پہ تلاوت کرنے کی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے وہ اعلیٰ ربہم اور وہ اپنے رب پر ہی یہ توکلون بھروسہ کرتے ہیں ہی کا ترجمہ اس لیے آیا ہے کہ اعلیٰ ربہم کو جو ہے مقدم کر دیا گیا پہلے لایا گیا جو ہے وہ یہ فکر تو یہ ہونا چاہیے تھا وہ جو توکلون اعلیٰ ربہم وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اس کو جب تقدیم اور تاخیر کر دی جاتی ہے وہ اعلیٰ ربہم جو توکلون تو پھر اس میں جو ہے محدودیت پیدا ہو جاتی ہے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں وہ الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ یہ ان کی سورہ بقرہ کے اندر بھی آئی ہے یہ پوری کی پوری آیت قائم رکھتے ہیں نماز کو ومما رزقناہم ومما اور اس میں سے رزقنا جو ہم نے ان کو دیا ہے عطا کیا ہے ہم وہ پھر ینفقون وہ سے خرچ کرتے ہیں انفق ینفقو انفاق کر خرچ کرنا اولائکا یہی وہ لوگ ہیں ہم جو ہے اولائکا یہی یہ لوگ یا وہ لوگ ہم المومنین یہی وہ مومنین ہیں حق سچ کے حقیقتاً در حقیقت لہم درجاتن ان کے لیے درجات ہیں ان در رب ہیں ان کے رب کے پاس وہ مغفرتن اور مغفرت ہے وہ رزق ان کریم اور بڑا اچھا رزق ہے باعزت رزق ہے جو ہے کریم تو من عزت والا جو ہے وہ ہے رزق اچھا بھی ترجمہ اس کا کیا گیا ہے تو یہ سارے الفاظ دیکھیں کہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس جو ہے وہ تشریح کی اس کا ترجمہ پڑھ دیں
اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے
اب جو ہے مومنین کی کچھ اوصاف بتائے گئے ہیں یہاں پہ اور جہاں پہ ان دو آیات کے اندر اکٹھی جو ہے ان کو اکٹھے اس لیے بریکٹ کیا گیا ہے کہ ان میں ایک ہی بات کی گئی ہے مومنین کے اوصاف پانچ اوصاف بتائے گئے ہیں اور وہ پانچ اوصاف جو ہے پہلی جو بات بھی ہے خشیت الہی کہ جب اللہ کا ذکر ان کا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ اٹھتے ہیں اب دل میں کپکپی تاری ہو جاتی ہے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رنگ اڑ جاتا ہے اللہ کی کبریائی اور اس کی قدرتوں کا جو جلال ہے اس کا تصور کر کے ان کے دل جو ہے بڑے نرم ہو جاتے ہیں اور کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اسی کو جو ہے وہ دوسری جگہ بتایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جب ان کے سامنے قرآن کو جو ہے وہ سنتے قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پر اتارا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ جو ہے یہ غالباً ساتویں پارے کے اگر مجھے صحیح طور پہ یاد ہے تو ساتویں پارے کے شروع کے اندر ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ظاہر ہے یہاں سے قرآن کو سمجھنے کی بات بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیفیت ان کی ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی ایمان میں ترقی اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے ان کے دل میں نور ایمان روشن ہو جاتا ہے یہ قرآن مجید کا سننا قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کا سمجھنا اس کا جو درس اس کی تدریس اور اس کے مضامین جو ہے ان کے دلوں میں نور ایمان پیدا کرتے ہیں ان کی نور کو بڑھاتے ہیں ان کی ایمان کو بڑھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی روح اور ان کا خیالات اور ان کی فکر جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے اس سے تیسری بات بتائیے گی وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں یعنی سب کاموں میں وہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر جو ہے کرتے ہیں ظاہری اسباب ضرور اختیار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اللہ ہی کو رازق سمجھتے ہیں اللہ ہی تعالیٰ کو قاضی الحاجات سمجھتے ہیں اور اس کے ہر فیصلے پر جو ہے وہ راضی برضا جو ہے وہ رہتے ہیں کہ یہ میرے تمام فیصلے میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ نقصان ہوا ہے مجھے بیٹے کا اور بھائی کا اور والدہ کا اور والد کا اور دوسرے جو نقصان ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس کی قضا ہیں، اس کا فیصلے ہیں، اس کے اس کی قدر ہیں جو اس نے لکھ دی ہے. لہٰذا ہم جو ہے اس کے اوپر راضی ہیں اور توکل اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میرے مالک کی طرف سے جو مجھے نقصان ہے یہ اسی نے لکھ رکھا ہے، یہ اسی کی منشا ہے، میں اسی میں راضی ہوں. اور بہت بڑی بات ہے اس بتائی گئی ہے جو مومنین کی صفات، اقام الصلاح بتایا گیا ہے، یہ مومنین کے مستقل صفت کے طور پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور یہ تمام باقی صفات جو مومنین کی، ان کی تمام صفات کا ایک پیش خیمہ بھی ہے، مقدمہ بھی ہے، اور یہ تمہید بھی ہے کہ اقام الصلاح سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کی اقامت ہے. یعنی نماز کو ایک تو پورے آداب و شرائط کے ساتھ اس طرح بجا لانا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت جو ہے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اسی کے اوپر، اسی کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے نماز کی ادائیگی کرنا. اور پھر اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اقامت صلات جو ہے یہ نظام صلات کو قائم کرنے کا نام بھی ہے، جس میں بہت سارے کام جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، جس میں مسجدوں کی تعمیر، جو اماموں کا تقرر، لوگوں کو نماز کی ترغیب، اس کی پابندی، نماز کے آداب اور سنن کی تعلیم جو ہے، اور ایک ایسی تحریک جو نماز کی فرضیت اور پھر اس کی افادیت جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بٹھا دے، یہ ساری باتیں اقام الصلات کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اور پانچویں بات جو بتائی گئی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ انسان کی جس طرح نفسانی تقاضوں کی بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں، اسی طرح مال و دولت کی محبت جو ہے انسان کی سیرت و کردار میں بڑے مفاسد کا باعث بنتی ہے. جو شخص مال کو جو ہے اتنا جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ بہت سارے مفاسد کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے. مال انسان پر اثر انداز ہونے والی جو ہے وہ چیزوں میں سب سے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بہت ضروری بھی ہے، ناگزیر بھی ہے، اس کے بغیر زندگی کی گاڑی بھی نہیں چلتی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک آزمائش بھی ہے، اور یہ قدم قدم پہ انسان کو جو ہے بخل میں بھی اکساتا ہے، شیطان اکساتا ہے. بڑی محنت سے تم نے مال کمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوٹا، بھائی دوسرے بہت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے ہیں، کہ تمہارے پاس تو بہت ہی تھوڑا سا، بمشکل تمہارے حالات جو ہے اور تمہارا گزر اوقات ہوتا ہے. تو یہ سارا جو ہے، یہ سارے مشکل حالات جو ہے یہ کنڈیوسر بھی ہوتے ہیں یہ بخل کے لیے، اور شیطان بھی پھر جو ہے اس پہ اکساتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے منکرات کو راستہ ملتا ہے، اور انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اس انفاق فی سبیل اللہ کے جو ہے تصور سے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے دین کو بھی مدد ملتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو اور معاشرے کے کمزور جو طبقات ہیں یہ ان کو بھی بہت جو ہے اس سے مدد ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جو سوسائٹی ہے، اسلامی اجتماعیت ہے، اسلامی نظام ہے، اسلامی ملک ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے انفاق فی سبیل اللہ کے نظام کو جو ہے وہ جاری و ساری کر دیا ہے. اور اس کے اوپر بہت بڑے پھر اجر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، کہ جو لوگ اپنی ضرورتوں سے نکال کر دوسروں کی مدد کریں گے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے عزیز رکھے گا، ان کے رزق میں مزید برکت فرمائے گا. مومن کی صفت کے طور پر خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دولت تو اپنے پاس رکھتا ہے، اگر جو اس کے پاس بھی آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری کمائی ہوئی، یہ میرا مال ہے، اسے وہ اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے اس کو، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس امانت میں یہ دوسروں کے لیے بھی امانت، اس میں حق ہے دوسروں لوگوں کا، وہ ان کی ضروریات کے لیے بھی جو ہے پیسے کو وقف کرتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جب وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اس کے تقویٰ سے دوسروں کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی سیرت و کردار کے اندر جو ہے وہ جلا پیدا ہوتی ہے، اور ایک نور پیدا ہوتا ہے اس کے کردار کے اندر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے ممتاز معاون ثابت ہوتا ہے. ان پانچ صفات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو یہ لوگ ہیں جو سچے اور حقیقی مومن جن کو قرار دیا جاتا ہے، یہ مومنین کی ایک تاریخ بتائیے، اور بالکل ابتدائی دوسری آیت کے اندر یہ مومنین کی ایک یعنی تعریف اور ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، ان ڈیفینیشن کا ایک حصہ، اور ڈیفینیشن کا دوسرا حصہ بالکل آخری آیت جو ہے 70ویں آیت ہے اس کے اندر بھی آگے آئے گا. تو جو مومنین کی ایک جو مکمل تعریف جو سامنے آ گئی ہے، فرمایا گیا کہ ایمان کا دعویٰ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں کے اندر تو ایمان اس کے اندر ہوگا جس کے اندر یہ صفات پیدا ہوگی. فرمایا کما اخرجا کا، کما جیسے، کما خالی جو ہے کاف بھی ہو تو حرف تشبیہ ہوتا ہے، کما بھی حرف تشبیہ ہے، جیسا کہ یا جیسے، اخرجا نکالا کا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے، خرجا نکلنا ہوتا ہے، اخرجا نکالنا، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتک آپ کے گھر سے بالحق حق کے ساتھ, یعنی آپ کو گھر سے نکالا, کہیں بھی باہر نکلنے کی بات ہے آپ اپنے گھر اور شہر سے باہر نکلے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک فریق من الْمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والوں میں سے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, یعنی جنہوں نے دار اسلام میں قدم رکھ دیا ہے, وہ مومنین نکارے ہوں اس کو ناپسند کرتے ہیں, یعنی ان میں سے ایک فریق جو ہے اس کو جو ہے ناپسند کرنے والا تھا کہ آپ گھر سے باہر نکل کے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کو ناپسند کرتا تھا. کرہا یکرہا کرہن و کراہتن و کراہیتن, یہ سارے جو ہے اس کے مصدر ہوتے ہیں, کراہت کراہیت یہ جو ہے اردو میں استعمال اسی طرح سے ہوتے ہیں, کراہیت بھی استعمال ہوتا ہے کراہت بھی استعمال ہوتا ہے, تو یہ جو ہے ناپسند. یجادلونک یجادلو جادلا یجادلو مجادلتن, یہ لفظ اردو جو مجادلہ ہے یہ بحث و تمیز کے لیے جھگڑا کرنے بحث کرنے خاص طور پر بحث میں کسی سے اپنی بات بنوانے کے لیے جو بحث کی جاتی ہے وہ مجادلہ کہلاتی ہے, تو وہ مجادلہ کرتے ہیں جھگڑتے ہیں آپ سے حق بات میں, فی الحق کے حق بات میں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نکل رہے ہیں اس کام کے لیے جو جس کام کے لیے گھر سے آپ نکل رہے ہیں یہ کیوں نکلے. باد ما تبینا, بعد اس کے کہ تبینا واضح ہو گیا, یہ لفظ جو ہے اس سے پہلے ہم بہت اس کو بھی پڑھا ہے, بینا جو بینو ہوتا ہے واضح کرنا, اور تبینا باب تفاعل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واضح ہونا, تو دونوں میں فرق ہے, باب تفیل میں واضح کرنا اور باب تفاعل واضح ہونا. انما جیسا کہ, یعنی اس کے بعد تو ان پہ یہ چیز واضح ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم نکلو اس کے لیے, اللہ تعالیٰ کی منشا ہے, اب وہ اس پہ جو ہے مجادلہ کر رہے ہیں کہ کیوں نکلے ہو. انما, اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ کیا نکلنا تھا, یہ جنگ بدر کے لیے نکلنا تھا مدینہ سے, تو ظاہر ہے پھر یہ بات جو ہے سمجھ آ جائے گی. انما جیسا کہ یساکونا, وہ لوگ ہانکے جا, اب یہ ساک آپ کہہ رہے ہیں گے یساکونا اردو میں کیسے ریلیٹ ہوتا ہے, تو اس کو ہم پڑھا ہے سا کا یوسی کو سوکن, پیچھے سے ہانکنا کسی چیز کو دھکیلنا, اسی وجہ سے جو ساکا ہوتا سائق ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے, یعنی جو کسی چیز کو دھکیلتا ہے آگے چلاتا ہے چلانے والا بنیادی طور پر, تو جو آگے سے کھینچ کر کسی چیز کو آگے لے جائے وہ قادہ ہوتا ہے قائد ہوتا ہے, اور جو پیچھے سے دھکیل کر آگے لے جائے کسی چیز کو وہ سائق ہوتا ہے دھکیلنے والا, تو دونوں میں فرق ہوتا ہے, تو یہ فرق ہوتا ہے. اسی سے پھر سوک بھی ہے چلنے کی جگہ, پھر ساک بھی ہے پنڈلی چلنے والی چیز, پھر تنا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ پنڈلی کی مانند ہوتا ہے سٹریٹ سیدھا, ٹھیک ہے, یہ سارے جو الفاظ جو الفاظ اس سے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں. مساک چلنے کو بھی, اس لیے مساک چلنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. الى الموت, وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف, وہم ینظرون, اور اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں موت کو, یعنی اگر موت سامنے اور کسی کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس کی جو حالت ہوگی, ان لوگوں کی پھر حالت ہوئی ہے.
اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا, وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے, درا حال کے وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا, ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف آگے جا رہے.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ترجمے کا ایک جو پہلا حصہ ہے وہ پرنتھسز میں ہے, جو کوسین میں ہے, یعنی بریکٹس کے اندر ہے, تو وہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ وہ بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اس کے مشکل جو ہے اس کی تشریح ہے اس آیت کی, کہ کما اخرجا, جیسے تمہارے تیرے رب نے تجھے گھر سے اپنے گھر سے نکال لایا, تو ظاہر کیسے, اس وجہ سے پیچھے ایک بات اٹیچ کر دی گئی ہے تاکہ پورا ترجمہ اور اس کا سیاق و سباق اور اس آیت کے سیاق و سباق اور آیت کے بعد میں آنے والی بات جو ہے سمجھ آ جائے, ورنہ اگر یہ جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر ترجمے کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی. اب یہ غزوہ بدر کا تذکرہ جو ہو گیا, اب ان آیات کے اندر جو آ رہی ہیں انیشیلی ان میں غزوہ بدر کا تذکرہ آیا ہے اور اختتام رکوع تک یہ تذکرہ چلتا ہے, اور اس کے بعد پھر بعد بھی تذکرہ اگرچہ آ رہا ہے لیکن اس کی تفصیل مزید تفصیل جو ہے پانچویں اور چھٹے رکوع کے اندر غزوہ بدر کی آئی ہے, مکمل تفصیل آئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رننگ کومنٹری لائک جو تفصیل ہے وہ جو ہے وہ آگے آ رہی ہے غزوہ بدر کے اندر, جیسے یہ پوری کی پوری صورت جو ہے غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے. تو کما لفظ تشبیہ ہے جو اسے شروع ہوا ہے, جیسا کہ اب اس کی بہت ساری توجیہات کی مفسرین نے کہ کما سے کیا مراد, جیسا کہ جیسا اس سے پہلے کیا ہوا, بہت ساری چیزوں کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے. لیکن چونکہ اس سے پہلے اب جو ہے اسی صورت کے اندر ایک ہی چیز کا تذکرہ ہوا ہے, اور وہ چیز ہے انفال, ان مال اموال غنیمت کا تذکرہ ہوا ہے, تو ظاہر ہے پھر جو ہے اس تشبیہ کی نسبت بھی انفال ہی سے بنتی ہے نیچرلی. اور یہی اس ترجمے کے اندر بھی یہ اسلوب اپنایا گیا ہے کہ جس طرح انفال کے بارے میں اللہ کا حکم برحق تھا, یعنی اللہ کا حکم اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں اور بس تم جو ہے وہ جمع کروا دو, یہ بات جو ہے پہلی بات یہ بتا دی کہ اتنی سی بات, ابھی کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے اس کی جو ہے کتنے پرسنٹیج کیا حصہ کس کو کتنا ملے گا, کوئی نہیں. پہلی بات لوگوں ذہن نشین کر لو, یہ اموال غنیمت جو ہیں, یہ جو مال ہیں, یہ اللہ اس کے رسول کے ہیں, یہ اسلامی ریاست کی جو ہے ملکیت ہے, بس دیٹس اٹ. اس کے بعد جو ہے جو اگلی بات پھر بتائی. تو یہ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا حکم برحق تھا, اسی طرح جنگ بدر کے لیے مدینہ سے نکلنے کا حکم جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کی منشا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ بھی حق کے اوپر مبنی ہے. یہ جو ترجمہ, یہ جو 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 تشریح ہے اس کی, یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ راجے اور زیادہ کرائن سے سب سے زیادہ دوست معلوم ہوتی ہے, واللہ عالم. اس مشاورت, یہ پھر اس مشاورت کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائی تھی. اب اس مشاورت کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ تفاسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کچھ جو ہے مفسروں نے کہا کہ ایک ہی مشاورت ہوئی ہے اور کچھ نے کہا کہ دو مشاورت ہوئی ہے. میرا اپنا سارا جو ہے رجحان اس طرح ہے کہ شاید یہ دو مشاورت جو ہوئی ہے. پہلی مشاورت یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان کا لشکر جو ہے جو 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 شام سے واپس آ رہا تھا بہت بڑا سامان تجارت لے کر, اس کو روکنے کے لیے جو ہے اس کو روکا جائے یا نہ روکا جائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مدینہ میں مشورہ طلب کیا. اور جو ہے بعض نے کہا ہے کہ نہیں ایک ہی مشاورت ہوئی ہے, تو یہاں مشاورت ہوئی تو لوگوں نے جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ سامان تھا, بہت زیادہ اس کے ساتھ لوگ موجود نہیں تھے, فوج نہیں تھی, یعنی جو گارڈز تھوڑے سے گارڈز تھے جو ہے, تو ظاہر ہے یہ ایک ایزی ٹارگیٹ تھا اور لوگوں نے اس کے بارے میں رائے دی اور آپ جو ہے نکل آئے. اسی وجہ سے کچھ لوگ نکلے کچھ لوگ نہیں نکلے ساتھ, یعنی یہ کوئی لازمی طور پر جو ہے یہ جہاد کا اعلان نہیں تھا بلکہ قافلے کو روکنے کے لیے. اور اسی وجہ سے اس کے حق میں زیادہ دلائل ہیں کہ یہ مشاورت پہلی جو تھی یہ قافلے کے لیے کی گئی, اور اسی وجہ سے کوئی تیاری خاص نہیں کی گئی, بس تھوڑی سی جو بھی کسی کے پاس تھا موجود تھا وہ لے کے جو ہے وہ بہت سارے لوگ نکل آئے, تو بہت سارے لوگ نہیں بھی نکلے. لشکر کے جو ہے میدان بدر کی طرف روانگی کو پھر ناپسند بھی کیا, کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں سے ایک منافقین تھے اور ان کے دل میں بیماری تھی, ظاہر ہے وہ لوگ کسی بھی جو ہے وہ کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں تھے, اور جو ہے ایک تو وہ لوگ زیادہ تر جو بھی منافقین کا ایک بڑا گروہ موجود تھا, دوسرے کچھ سچے مومن بھی تھے جو اپنی سادہ مزاجی کی وجہ سے اور سادہ لوہی کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ قریش کی طرف سے تو کوئی قدم اٹھایا نہیں گیا, اب کوئی افینس کی طرف سے تو ہے نہیں ہے, ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے کسی صورت کے اندر. تو یہ ایک گروہ موجود تھا جو جو ہے وہ ان میں سے کچھ نہیں بھی جو ہے ساتھ گئے, کیونکہ ساتھ جانا ہر کسی کے ضروری نہیں تھا. یہاں پہ دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ بدر کے لیے روانہ ہونا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا, اور اس کے نکلنے کا مقصد بھی اگلی آیت کے اندر بتا دیا ہے کہ الحق بکلماتی ہی وہ یکتا دابر الکافرین, کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق واضح کر دے کی صورت میں ثابت کر دے اور کفار کی جڑ کو کاٹ دے, یہ اس کا مقصد تھا اور یہ اس میں یہاں موجود ہے. وَإِذْ اور جب یَعِدُكُمُ اللَّهُ, اللہ نے وعدہ کیا تم سے, احدا ایک کا, احدا جو ہے ایک طائفتین جو ہے, طائفہ ایک گروہ, طائفتین جو ہے وہ دو گروہ, دو جماعتوں یا دو گروہوں میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا ہے تم سے. طائفتین مثنی ہے اور طائفہ سنگولر ہے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں گروہ, جماعت, فرقہ, سارے جو ہے اس میں. انہا لکم, کہ وہ تمہارے لیے, دو جماعتوں میں سے تمہارے لیے ایک جماعت تمہیں دے گا، ایک پہ غلبہ دے گا، ایک تمہارے حصے میں ڈال دے گا. وتودون، وتودون یہ ودا یا ودو جو ہے محبت کے، جس کے معنی انہوں نے چاہنا، ودا جو ودو ودن جو ہے ودود، اسی سے اللہ تعالیٰ کے نام ہے، جو محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، تو چاہنا محبت کرنا. اور تم لوگ چاہتے تھے کہ غیر ذات شوکا، غیر غیر دوسرا ادر دین ذات والا والی، شوکا کانٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ کانٹا، لیکن اس کے معنی جو ہے ہتھیار بھی استعمال ہوتے ہیں. تو وہ جو شوکا یعنی ہتھیار کے علاوہ ہے دوسری، یعنی وہ جو دونوں گروہوں میں سے دوسرا ہے، یعنی جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے. تو اس کو اب ان کی اس کو تھوڑی اس کی بریک ڈاؤن دیکھ لیں. غیر کا مطلب دوسرا، ذات کا مطلب والا والی، یہ زو کی مونے سے اس کا مطلب والی ہو گیا. شوکا کا مطلب ہے دو ہیں، کانٹا اور ہتھیار دونوں ہیں. اب شاکا جو شوکو شوکن جو ہے یہ ایک ورب بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کسی کو کانٹا چبھونا. اب غیر ذات شوکا جو ہے مطلب ہوگا کہ وہ قافلہ جو بغیر ہتھیاروں کے تھا، غیر مسلح گروہ جو تھا، غیر مسلح گروہ دونوں میں سے جو ہے وہ تھا جو شام سے جو ہے مال تجارت لے کے آ رہا تھا. اور اردو میں اسی سے لفظ شوکا، یہ شوکا اردو کا لفظ شوکت ہے بس بنیادی طور پر، تو اردو میں شوکت جو ہے قوت کے لیے، شان و شوکت کے لیے، عظمت و حیبت کے لیے، روب و دبدبا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ اٹیچڈ ہے اسلحہ اور سامان، ساز و سامان کے ساتھ، یعنی کوئی بھی شان و شوکت جو ہے وہ ساز و سامان کے بغیر، قوت کے بغیر، اسلحہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. تو یہ ریلیٹڈ ہے اس سے لازمی طور پر، اسی وجہ سے شوکا کا مطلب جو ہے ہتھیار بھی اس میں ہوتا ہے اس کے اندر. تو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہتھیاروں کے بغیر جو غیر مسلح جماعت ہے اس کی طرف جائیں. تکونو لکم کہ ہو تمہارے، تکونو ہو تمہارے لیے وہ جماعت جو ہتھیاروں کے بغیر ہے. وہ یرید اللہ، اور اللہ چاہتا ہے این یحق الحق کا کہ وہ یحق کا جو ہے حق کا، جو حق کو حقن ثابت کرنا، وہ ثابت کر دے الحق حق کو، جو ہے حق کو حق ثابت کر دے، بکلماتی اپنے فرمانوں سے، اپنے کلام سے، باتوں سے، فرمان سے. وہ یکتا اور کاٹ دے دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کو. اچھا یہ جڑ جو ہے دابر، اس کے دابر کے معنی جڑ نہیں ہوتے، دابر کے معنی پشت ہوتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، دوبر کے معنی پشت کے ہوتے ہیں، دابر متآخر کے معنی میں آتا ہے، پیچھے آنے والا. دوبر پیچھے، دابر پیچھے آنے والا. دابر القوم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری آدمی جو سب سے پیچھے آنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہو کہ قوم کے آخری آدمی کو بھی مار دیا جائے تو قوم کو اس کی جو ہے جڑ کاٹ دی گئی ہے. تو یوں یہ جڑ کاٹنے، جڑ کو کے معنی میں استعمال کیا. اس کے معنی جڑ نہیں ہوتا، اس کے معنی پشت ہوتا ہے. اردو میں پھر دوبر پشت کے معنی میں، اعتبار جو زوال کا وقت ہوتا ہے یا جو مشکل وقت ہوتا ہے اس کے لیے بھی ادوار کے لفظ استعمال ہوتا ہے. لجو حق کل حق کا تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو، وہ جبتل الباطل اور باطل کو باطل ثابت کر دے. یہ احقاق حق اور ابطال باطل، یہ دونوں لفظ احقاق اور ابطال دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو وہی بھی یہی بھی جو ہے، اور یہ بہت سامنے جو ہے یہ الفاظ ہیں. ولو اور ولو اگرچہ، اگر لو اکیلا ہو تو پھر جو ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے، اور اگر ولو اکٹھا ہو تو پھر اگرچہ کے معنوں میں. کرے ہا ناپسند ہو، المجرمون بے شک مجرم لوگوں کو یہ ناپسند ہو. یہ بات جمع پڑھ دینا.
یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہ میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ارشادات سے حق کو کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو جائے. فہم مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو.
اب یہ دو گروہ میں سے ایک غالبانے کا وعدہ ہے، اور جو ہے دو جماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ اب تو یہ جو دو گروہ کون سے تھے، ایک گروہ جو ہے وہ شام سے واپس آ رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، دوسرا لشکر قریش مکہ سے جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشاورت کی، یہاں پہ یہ ہمراہ کا مقام تھا. آپ نے جو ہے فرمایا کہ دو گروہوں سے مجھے ایک گروہ پہ فتح کا وعدہ دیا گیا. اور جو ہے تو لوگوں نے پھر کہا کہ اگر دونوں میں سے یہ بات ہے تو جو ہے پھر جو قافلہ ہے وہ اس کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس میں خدشہ بھی کم ہے اور اس میں رسک بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ ایزی ٹارگیٹ ہے، تو اس کے سامان بھی، اس سے جو ہے میں بہت زیادہ مال بھی جو ہے ملنے امکان ہے. تو ظاہر ہے بالکل سیدھی سی بات تھی، عقل کا بھی تقاضا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس موقع پر مسلمانوں کی جو مسلمانوں کو جو کفر کی قوت تھی اس پہ شدید کاری ضرب لگا کر انہیں ایسا ہوا کر دینا چاہتا تھا. تو یہ جو ہے پھر لوگوں نے جو ہے جو اکابرین صحابہ تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اور جو اللہ منشا الہی تھی اس کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھ لیا. اور پہلے آپ نے جو ہے وہ رائے مہاجرین سے لی طلب کی، تو حضرت مقداد بن عمر نے بڑی جس رائے کا اظہار کیا وہ بہت زبردست ہے، تاریخ میں اس کی ہمیشہ گونج برقرار رہے گی. اور آپ نے جو ہے وہاں پہ فرمایا، ان سے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس کے لیے اقدام کیجئے، اور آپ جہاں بھی نکلیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم آپ سے وہ بات کہنے والے نہیں ہیں جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو ہم جہاں بیٹھے، بلکہ ہمارا قول یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جنگ کے لیے نکلیں جب تک کہ جو ہے وہ ہم بھی آؤ کے آپ کے ساتھ نکلیں گے، اور جب تک ہماری ایک آنکھ بھی جو ہے وہ سلامت ہے اور ہم جو ہمارا سر سلامت ہے ہمارے دھڑ کے اوپر، ہم یہ سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ نے بالخصوص طور پہ جو ہے انصار سے رائے طلب کی، اور انصار کی رائے جو ہے وہ جو رئیس انصار ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا میدان جہاد کے رضیے کلمات کے اندر، تو اس کی حرارت جو ہے صدیوں سے جو ہے وہ اسی طرح لوگوں کے دلوں کو گرماتی رہے گی اور کبھی ٹھنڈی نہ پڑے گی انشاءاللہ تعالی. حضرت سعد نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو دین آپ لے کر آئے وہی حق ہے، ہم نے آپ سے سماع و اطاعت کا عہد اور میثاق کیا ہے. اے اللہ کے رسول، ہم آپ نے جو ارادہ فرمایا اسے پورا کیجئے. خدا کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر کے کنارے لے جا کر اس میں کود پڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، اور ایک شخص بھی ہم سے پیچھے رہنے والا نہ ہوگا، اور ہم اس بات سے نہیں گھبراتے کہ آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں جا کھڑا کریں، ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے کے وقت جو ہے ہم راست باز ثابت ہوں گے، اور کیا عجب اللہ ہمارے ہاتھوں سے وہ کچھ کر دکھا ہے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. دیکھیں یہ جو بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اور اللہ کے الفاظ اپنے الفاظ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا، وہ ایسے نہیں راضی، اللہ ایسے نہیں ہوا. یہ وہ الفاظ ہے کہ زندگی اور یہ ماں، یہ جو زندگی ہے اور یہ جو جان ہے اور یہ جو اموال ہیں اور یہ جو کچھ بھی زندگی کا جو ہے زندگی کے حصے میں آیا ہے، یہ سب کچھ قربان ہے آپ پر اور اس دین پر قربان ہے، اور اس دین کے لیے آپ ہمیں جہاں بھی لے جائیں گے ہم جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہیں اور سب کچھ قربان کرنے کو تیار. یہ وہ جذبہ تھا اور یہ وہ شوق تھا اور یہ وہ قربانی کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ہے ایکسٹینٹ ہے قربانی کی، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو صحابہ کرام نے تیار کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس دین کو قائم کیا اور کھڑا کیا اور ہم تک یہ دین جو ہے پہنچا. یقیناً آپ کے پیش نظر قافلہ اور اس کے بیش قیمتی سازمان سامان نہ تھا، بلکہ آپ کے نزدیک کفر اور ائمہ کفر کی طاقت کو کچل دینا تھا تاکہ اللہ کے دین کے اظہار کی اور اس کے جو ہے اس کو کھڑا کرنے کی اقامت کی جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی ہے، اس کی تکمیل میں جتنی بھی جو ہے کفر کی اٹھی ہوئی دیواریں ہیں ان کو گرا دیا جائے. یہی منشا الہی تھا اور یہی جو ہے وہ کہ باطل کو جو ہے وہ باطل ثابت کر دیا جائے اور حق کو حق تو ہونا جو ہے واضح کر دیا جائے. یہ وہ بات ہی ہے. ہم جو ہے یہاں پہ اس کو آپ جو ہے وہ اس کا ترجمہ دیکھ دیجئے گا، یہ بہت اس میں بہت سارے جو ہے وہ میں الفاظ وہ ہیں جو مشکل الفاظ نسبن ہیں، لیکن سارے کے سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ہم اس کو انشاءاللہ جلدی جلدی جو ہے وہ اگلے اس میں دیکھ لیجیں گے، اگر یہ ساری سلائیڈ موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اور پھر ہم اس پہ جو ہے وہ موقع یاد کرو جو اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1,000 فرشتے بھیج رہا ہوں, اور یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتائی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں, ورنہ مدد تو جب ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اب یہ اتنی بڑی, جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی جو ہے 3 گنا فوجیں جو ہے آ گئی ہیں, اور مسلمانوں کے پاس صرف 8 جو ہے شمشیریں ہیں, چند ایک زرے ہیں, اور باقی لوگوں کے پاس بہت سے معمولی ہتھیار ہیں, صرف 2 اونٹ تھے, صرف 2 گھوڑے تھے, اور جو ہے 60 کے قریب اونٹ تھے, تو یہ بہت تھوڑا سا سامان تھا اس کے مقابلے میں جو ان کے دشمن لے کے آئے تھے, کفار مکہ لے کے آئے تھے. تو تمام مسلمانوں نے اس پہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ جو ہے یہ جو آج میں نے تمام کے تمام لوگ جہاں پہ موجود ہیں اگر یہ سارے ان کو شکست ہو گئی تو اس روئی زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, کفار کے 1,000 لشکر کے مقابلے میں 1,000 فرشتے بھیجنے کا اعلان فرمایا. اور سورہ عمران میں دوسری خوشخبری بتائی کہ اللہ تعالیٰ 3,000 مزید فرشتے بھیجے گا. جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قرظ بن جابر محاربی جو ہے وہ 3,000 لشکر کے ساتھ آ رہا ہے کفار کی مدد کو, اور پھر تیسرا وعدہ بھی فرمایا کہ جو ہے ایک خبر مشہور ہو گئی کفار کی فوج کا ایک حصہ مسلمانوں پہ شبکون مارنے والا ہے, تو پھر فرمایا کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو اس شبکون کے مقابلے میں اللہ تمہاری 5,000 فرشتوں سے مدد کرے گا, اور یہ بڑے خاص نشان زدہ ہوں گے, یعنی خاص وردی میں ہوں گے, جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سفید قسم کے امامے پہنے ہوئے تھے, اور دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو جنگ حنین میں جو فرشتے نازل ہوئے وہ سرخ قسم کے امامے انہوں نے پہنے ہوئے تھے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو جب بھی مدد ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے کہ ان کے ذریعے مدد کرے, لیکن یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ ظاہر ایک سبب ہے درمیان میں, یہ پورے دنیا کے نظام اسباب پہ چل رہا ہے, تو مسلمان تاکہ اس بات کی ان کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 1,000 سے اور 3,000 سے اور 5,000 فرشتوں سے جو ہے مدد کر رہا ہے, وہ پے در پے آنے والے فرشتے ہیں. لیکن بتایا کہ مدد جو ہے وہ فرشتوں سے, فرشتوں کی نہیں ہے, صرف فرشتے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ ان تصبرو و تتقو کا وعدہ ایکسپائر ہو گیا کیا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وعدہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے, اگر مسلمان آج بھی صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کے دین کو سربلندی کے لیے کوشش کریں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ صرف اس وقت یہ بدر کے لیے نہیں تھا, یہ تمام اوقات کے لیے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ہے اس کا وعدہ جب بھی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے, کمزوری نہ دکھائیں گے, ثابت قدم رہیں گے, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے اور صبر کو جو ہے وہ ساتھ جو ہے جڑے رہیں گے, تو یہی وہی فضا ہے جو بدر کی فضا ہے. اور پھر جو مولانا ظفر علی خان نے فرمایا کہ فضا بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں, گدوں سے قطار اندر قطار اب بھی, تو یہ وہ بات تھی جو ہے میں آپ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی. اب میرے عزیز بھائی ہم یہاں پہ اس کو سبق کو ختم کرتے ہیں, لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں یہ سبق 10 آیات ہے, اس میں 79 الفاظ ہیں جو بڑے یونیک الفاظ ہیں, اور یہ وہ الفاظ ہیں, دیکھیں یہ خط کشید الفاظ ہیں جو انڈر لائن ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ سب 78 الفاظ ہی ہیں سامنے, یہ سارے 78 الفاظ جو ہیں یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ہم بہت اچھی طریقے سے قرآن مجید کے ترجموں کو سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک لفظ وجدت جو صرف آیا ہے وہ اس کو سمجھنا, اس کو پڑھنا, اس کے جو ہے مشتقات, اس کے ڈیریٹو جو ہے سمجھنا, حالانکہ وہ زیادہ نہیں ہے, وہ اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ بہت مشہور آیات ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا, یہ پوری کی پوری آیات یاد کرنے سے ترجمہ بھی یاد کریں. تو اس طریقے سے یہ الحمدللہ قرآن ہمارے لیے, اللہ کا شکر ہے اردو بولنے پڑھنے لکھنے والوں کے لیے, یہ بہت آسان ہے. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اردو کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے, اس کو بھی آپ جو ہے ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو ہے اردو اس زبان کو جو سیکھیں. مختلف یہ جو زمین اس میں شامل ہوں گے وہ مختلف غزوات جنگوں کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے, تبصرے ہیں, مختلف صورتیں ہیں جو مختلف جنگوں اور غزوات کے اوپر تبصرے ہیں, ان کا انشاءاللہ یہاں پہ ذکر ہوگا. پھر جو ہے ان 10 آیات کے اندر جو بہت اہم نکات ہیں ان بول کا جو ہے وہ تذکرہ ہوگا, اور سورت کا جو پس منظر ہے جنگ بدر کا جو پس منظر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک زمینہ ہوگا, اور خاص طور پر ہم کوشش کریں گے اس دفعہ ایک آڈیو زمینہ جو ہے 30 منٹ کی ایک آڈیو ہے جو تفہیم القرآن کے اس سے ہے لی گئی ہے, خاص طور پر اس سورت کے تعارف اور پس منظر کے حوالے سے, تو وہ انشاءاللہ بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے گی. جزاکم اللہ خیرن واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزاء.